فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آج کل جو اختلافات ہیں ناچاہتیاں ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنا حق یاد رہتا ہے، فلاں پر میرا فلاں حق ہے، لیکن اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے ذمے بھی تو اس کے کچھ حقوق ہیں، یہ یاد نہیں رہتا. اگر یہ یاد رہے کہ مجھے اس کے کیا کیا حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرے اور اپنے حقوق کی پرواہ نہ کرے، تو یہ معاشرہ جنت بن جائے. میں جو میرے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور اگر کوئی دوسرا میرا حق مارے تو میں اس کو برداشت کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ معاشرہ جنت بن جائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک معمولی شبہ کی بنیاد پر اپنی جو موروثی جائیداد تھی وہ چھوڑ دی، اور وہ یہ شبہ تھا کہ یہ جن لوگوں سے یہ خریدی گئی ہے زمین، یہ لڑکیوں کو حق نہیں دیتے تھے، لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہنا وہاں جا کے پڑھ لیں، وہ اس میں بیان ہو رہا ہے نا، اس طرف کا کہہ دو ادھر پڑھ لیں جا کے وہاں پر. تو حضرت نے اس شبے کی بنیاد پر وہ زمین ہی چھوڑ دی، دستبردار ہو گئے. شاید پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے دو گاؤں چھوڑ، پانچ گاؤں چھوڑ دیے، پانچ گاؤں کی زمین تھی، حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ یہ اس کا عدالت میں مقدمہ دائر کر دیجئے اور آپ کو حق مل جائے گا، آپ چونکہ آپ کے کاغذات مکمل ہیں. فرمایا میں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے سامنے ایک عدالت میں کھڑے ہو کے اللہ کے دشمن سے یہ کہوں کہ تم میری زمین مجھے واپس کر دو، اتنی غیرت تھی. اور انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب یہ تو یاد ہے ہم سب کو کہ ہمارے حق فلاں پر کس کا، فلاں کو ہمارا کون سا حق دینا ہے اور اس کے اوپر ہمارے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہمیں بھی تو اس کے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا دیکھو ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ گزشتہ دنوں سے یہ بات چل رہی ہے جو عرض کی جا رہی ہے یہاں ان نشستوں میں کہ بھائی یہ جو گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. یہ کام والیاں یا نوکرانیاں نہیں ہیں، کام والی سمجھا یا نوکرانی سمجھا تو اس سے تو جھگڑے ہوں گے. اور اگر یہ سمجھا کہ ہماری بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی کا اضافہ ہو گیا، ایک بیٹی آ گئی ہماری، اور بیٹی بھی ایسی جو بالکل پالی ہوئی بیٹی ہے، پلی پلائی ہے. آپ دیکھیں پالنے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنی توانائی خرچ ہوتی ہے، کتنا خون جگر ہوتا ہے، لگتا ہے اس میں. بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو بہلاتے ہیں، بیمار ہو گیا اس کا علاج کراتے ہیں، ایجائن پہ کپڑے بنواتے ہیں، کتنا اس کے کھانے پینے پر، اس کے لباس پر، سب خرچے ہم برداشت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ پلتا ہے ایک بچہ. تو اللہ یوں سوچے کہ ایک پلی پلائی بچی اللہ نے بھیج دی. جس پر ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، کوئی توانائی کوئی خون جگر نہیں لگا اس پر. اپنی بیٹی سمجھ کر اگر اس کو رکھا جائے تو مسئلہ ہی نہ رہے. اس لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ساتھ رہنے میں تو جب آدمی ساتھ رہتے ہیں کچھ ساتھ رہتے ہیں برتنوں کا ہی دیکھ لیجیے, برتن ساتھ رکھے جاتے ہیں تو اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے کھٹپٹ ہوتی ہے, نہیں ہوتی, اٹھاتے ہوئے بھی ہوتی ہے رکھتے ہوئے بھی کھٹپٹ ہوتی ہے. تو جب آدمی لوگ ساتھ رہیں گے تو کچھ کھٹپٹ ہو جائے گی بھائی, لیکن برداشت کریں. تو فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنتا ان کریا منہا خلقا رضیا منہا آخر. کیا بات فرمائی سبحان اللہ. سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے بالکلیہ بغض نہ رکھے, بس بغض ہی بغض ہے اور کچھ ہے ہی نہیں, ایسا نہ کرے. ان کریا منہا شیئا خلقا رضیا منہا آخر, اگر اس کو کوئی بات بری لگے گی اور ہو سکتا ہے وہ بری بھی ہو, تو فرمایا اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے شوہر اور بیوی کا کہ بیوی کی کوئی بات اس پہ وہ راضی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی ایسی بات اس کو پیش آئے گی کہ اس سے خوشی بھی ہو جائے گی اس کو, لیکن بالکلیہ اگر بغض رکھے گا تو اچھائی بھی برائی نظر آتی. اگر کسی سے بغض ہو تو اس کی تو اچھائی بھی برائی نظر آتی, اور محبت ہو تو برائی بھی اچھائی نظر آتی. تو اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الانبیاء نے فرمایا کہ دیکھو کوئی شوہر بالکلیہ بغض نہ رکھے اپنی بیوی سے, کہ بالکل بغض ہی بغض ہے اس کے دل میں اور کچھ ہے ہی نہیں, محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا اگر ایسا کرے گا بالکلیہ بغض نہیں ہوگا, کچھ تھوڑی بہت اس کی ہمدردی بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ان کریا منہا خلقا رضیا منہا آخر. اس کی کسی بری عادت, اس کی کوئی عادت اس کو بری لگے گی, کوئی بات بری لگے گی تو کوئی بات اچھی بھی لگے گی. پھر اس کو اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں کوئی انسان سوائے انبیاء علیہ السلام کے ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو. انبیاء علیہ السلام تو مستثنا ہیں, تو معصوم عن الخطا ہوتے, ان کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں خرابی نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو. لہذا تمام جتنے بھی انسان ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن میں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں, مکمل خرابیاں ہوں. ایسا بھی کوئی نہیں ہے جس میں مکمل ہی اچھائیاں ہوں, کوئی خرابی ہی نہ ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو ایک خراب گھڑی جو ہے نا, جو بند ہو جاتی ہے, جس کی تین سوئیاں گھنٹے کی اور منٹ کی اور سیکنڈ کی, یہ تین سوئیاں ہوتی ہیں گھڑی میں. فرمایا یہ تینوں سوئیاں رکی ہوئی ہوں اس کی, وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہیں. جو خراب گھڑی ہے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ وہ صحیح وقت بتائے گی. تو آپ یہ دیکھیے خراب گھڑی بھی اس حد تک تو کارآمد ہے, اس میں یہ خوبی ہے رکی ہوئی گھڑی میں, خراب گھڑی میں, کہ وہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ بالکل ٹھیک وقت بتا رہی ہے. تو انسان تو پھر انسان ہے بھائی, کیا انسان گھڑی سے بھی بدتر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں مکمل اچھائیاں ہوں, کوئی ایسا نہیں جس میں مکمل برائیاں ہوں, اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو اس میں, ایسا نہیں ہے. لہذا فرق فرمایا کہ جو لہذا ہم انسانوں کی اچھائیوں کو دیکھیں, ان کی برائیوں سے صرف نظر کریں, اور ان کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھائیں, ان کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھائیں, برائیوں سے صرف نظر کریں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو, اس لیے دی ہیں اللہ نے 2 آنکھیں. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو دل اور زبان یہ دونوں چیزیں اس میں ہڈی نہیں رکھی اللہ نے. ہڈی علامت ہے سختی کی, ان دونوں میں یہ ہڈی نہیں ہے. ہے ہڈی زبان میں اور دل میں, کوئی ہڈی پائی جاتی ہے؟ تو ان کو نرم, یہ نرم بنایا اللہ نے. تو یہ اشارہ ہے کہ زبان بھی نرم رکھو, دل بھی نرم رکھو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. سختی اختیار نہ کرو. من یحرم الرفق فقد یحرم الخیر کلہ. جو شخص نرمی سے, حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ پوری خیر سے محروم کر دیا گیا, خیر سے محروم ہو گیا. نرمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, تو غلط ہے یہ. تو لہذا بیوی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہوں گی, خوبیاں خوبی نام کی کوئی چیز نہ ہو, ایسی بات نہیں ہوگی. کچھ برائیاں بھی ہوں گی اور کچھ خوبیاں بھی ہوں گی, لہذا اس کی برائی سے صرف نظر کر کے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائے. خوبیوں کی تعریف کیجیے, بھائی تمہارے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سے اتفاق پیدا ہوگا, اس سے محبت پیدا ہوگی. نہ یہ کہ یہ کہنے سے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, تم ایسی ہو ویسی ہو. تانا دینے سے بھی منع فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیویوں کو تانے مت دو. اور فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تمہاری دنیا, حضور نے فرمایا تمہاری دنیا, تمہاری اس دنیا سے مجھے تین چیزیں مجھے محبوب ہیں تمہاری اس دنیا کی. حبب الی من دنیاکم النساء, یعنی مجھے, میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں تمہاری اس دنیا کی تین چیزیں. ایک تو عورتیں یعنی بیویاں, وطیب خوشبو. آپ دیکھیں خوشبو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. اگرچہ کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بغیر لگائے بھی خوشبو آپ کے بدن میں تھی, بغیر لگائے خوشبو آپ کے بدن میں رہتی تھی, اس کے باوجود آپ خوشبو استعمال فرماتے تھے. اس میں تعلیم ہے امت کے لیے, ورنہ آپ کو تو حاصل کی خوشبو. تو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے, یعنی بیویاں, خوشبو, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. یہ تین چیزیں فرمایا مجھے محبوب ہیں دنیا کی, دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے. تو ان میں ایک بیویوں کو بھی شامل فرمایا. اور محبوب جب 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 محبت ہو جائے, حضور فرما رہے میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں بیویاں, تو جب محبت ہو جائے, محبوب ہو جائے کوئی چیز, تو پھر جو جو اس کی جو برائیاں ہیں ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ آپ یہ اعلان کیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. حضور کی اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. فرمایا اگر تم میری اتباع کر لو گے اللہ تعالیٰ تم سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جائے گی, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرمانے لگے. اچھا جی, جب محبت ہو جاتی ہے, محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ظاہر ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ جب محبت فرمانے لگیں گے تمہارے گناہ معاف فرما دیں, کیونکہ محبت کے بعد برائیاں بھی اچھائیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں उनकी बुराइयों को माफ फरमाते रहते हैं। यहां तक कि जो अल्लाह ताला जिससे एक दफा अल्लाह ताला को मोहब्बत हो जाए उससे हमेशा के लिए होती है मोहब्बत। जिस बंदे को अल्लाह अपना एक दफा महबूब बना ले उसके बाद वो खताएं भी करता रहे तो भी अल्लाह माफ फरमाते रहे। तबूक में जो हजरत उस्मान ने लाकर माल दिया ना, माल, हुजूर ने फरमाया आज के बाद उस्मान जो करते रहे इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर से ये 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 अल्फाज आपके थे, वमा यंतिकु अनिल हवा। देखो हमारा नबी कोई अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, वो तो वही होती है जो नाजिल की जाती है, सब वही है वो। इसीलिए वही दो किस्म पर है, वही है मतलू और वही है गैर मतलू। ये जितनी अहादीस शरीफा है ये भी वही है, लेकिन ये वही है गैर मतलू कहलाती है, यानी इसकी तिलावत नहीं की जाती जैसे कुरान की तिलावत होती है, बस इतना फर्क है। है तो वो भी वही, और कुरान करीम पूरा का पूरा वही, लेकिन ये वही मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है। वो हदीस वो भी वही है लेकिन गैर मतलू है, उसकी तिलावत नहीं होती, बस इतना फर्क है। लेकिन वही होने में कोई शुबा नहीं, लिहाजा फरमाया उस्मान के ऊपर आज के बाद कुछ नहीं, ये जो चाहे करते रहे, ये जो भी करें इनके ऊपर कोई बार नहीं, कोई कोई गुनाह नहीं। वजह क्या, क्यों? बस ये अल्लाह ने इनसे मोहब्बत फरमा ली, इनको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया। हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी सादगी की वजह से गलती हुई, सहाबी हैं, सादगी की वजह से ये गलती हुई कि मुनाफिकीन ने जो हजरत आयशा पर तोहमत लगाई थी रजी अल्लाह ताला अन्हा पर, उसमें ये भी शामिल हो गए। उसका एक जब एक होता है ना माहौल बन जाए एक चीज का तो आदमी मुतासिर हो जाता है। उन्होंने ऐसा जाल बुना हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ मुनाफिकीन ने कि उसमें कुछ सादा सादा तबीयत के जो सहाबा थे ही सादा तबीयत, कुछ सहाबा भी आ गए उसमें अपनी सादगी की वजह से, हालांकि वो मुखलिस थे, मुनाफिक नहीं थे, लेकिन मुनाफिकीन के जाल में आते थे। उनमें हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। तो और ये गरीब भी थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इआनत किया करते थे, माली मदद फरमाया करते थे। जब देखा कि ये मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वालों में शामिल है तो कसम उठा ली कि मैं आइंदा इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। तो जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, लेकिन ये कौन थे, हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला ने वो बदर का मौका, जब मशहूर कौल के मुताबिक 313 सहाबा, मशहूर कौल यही है 313 सहाबा थे, नफरी की जरूरत थी, मुजाहिदीन की जरूरत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस उन 313 वफादार सहाबा के अंदर ये हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला ने भी शामिल होकर अल्लाह के महबूब बन चुके थे। जब ये बन चुके, अब देखिए गलती हुई महबूब बनने के बाद हुई, कुरान के अंदर है ये गलती, इसका जिक्र है, ये बाद में हुई गलती, महबूब बन चुके बदर में शरीक होकर, والسابقون उनके लिए ऐलान हो चुका, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها। ये कुरान करीम में एक जगह आया है, تجري تحتها الانهار, वरना تجري من تحتها الانهار। तो अल्लाह सुब्ह ये अल्लाह ऐलान फरमा चुके हैं कि हम इनसे राजी हो गए, ये साबिकून अलवलून में से हैं, उन्हीं में ये थे हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला। जब इनसे गलती हुई, और गलती भी छोटी मोटी थी, अच्छी खासी बड़ी गलती थी, इसके बारे में बाकायदा आयात नाजिल हुई सूरह नूर की, जब बरात नाजिल हुई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, तो अल्लाह ताला ने इनकी भी सिफारिश फरमाई, मिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारिश फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर से कि अबू बकर وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ جو آیات ہیں یہ الفاظ حضرت ابوبکر سے خطاب ہے کہ مفہوم ان کا یہی ہے ان الفاظ کہ ابو بکر تم معاف کر دو مشتاق کو معاف کر دو اور اس کو دینا بند نہ کرو. اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ان کا جو تم نے خرچہ باندھا ہے اس کو بھی بند نہ کرو, ان کو معاف بھی کر دو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم دنیا میں معاف کر دو, اللہ تمہیں آخرت میں تمہاری مغفرت فرما دے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ آیت پہنچی, جب یہ نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی تو رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بلا انی احب ان یغفر اللہ لی, کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے, میں مشتاق کو معاف کر دوں اور اللہ میری مغفرت فرما دے. لہذا معاف بھی کیا اور اپنی قسم جو کھا لی تھی اس کا کفارہ ادا کیا, کفارہ قسم ادا کیا, کفارہ یمین جس کو کہتے ہیں وہ بھی ادا کیا, اور پہلے سے زیادہ مدد دینی شروع کر دی, پہلے سے زیادہ خرچہ دینا شروع کر دیا. یہ ہوتے ہیں. ایک ہمارا حال ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں کروں گا, کچھ بھی کر لو زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے میں نہیں معاف کروں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے وہ شیطان ہے, اور جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. غصہ آنا چاہیے, غصہ الگ چیز ہے, آنا الگ چیز ہے, اس کو آپ برداشت کیجیے. غصے کی بات پہ غصہ نہ آنا یہ بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں اس کو برداشت کرنا چاہیے, جہاں برداشت کا موقع ہو, برداشت جہاں کرنے کی ضرورت ہو وہاں برداشت کرے اس کو, غصے کو. ایک مرتبہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے غلطی کر دی, اور وہ غلطی کئی بار کر چکا تھا. حضرت نے فرمایا بھائی, کہنے لگا حضرت جی معاف کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کتنی دفعہ تیری غلطی بھگتوں, میں تو کئی دفعہ بھگت چکا ہوں تیری اس غلطی کو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں تشریف فرماتے ہیں, جو چچا تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا مولانا اتنی دفعہ بھگتتے چلے جاؤ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیاں بھگتوانی ہے قیامت کے دن, اتنی دفعہ یہاں معاف کروا دو, معاف کر دو. جتنا اللہ سے اپنی معاف کروانی ہے غلطیاں قیامت کے دن, اتنی دفعہ یہاں مخلوق کی غلطیاں معاف کر دو. یہ کان میں فرمایا, چچا تھے کان میں یہ بات فرمائی تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا جا بھائی معاف کر دیا, معاف کر دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ جس سے ایک دفعہ وہ محبوب بنا لیتے ہیں, بس بنا لیا اللہ نے, پھر بعد میں اس کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. محبوبیت کی ایک نعمت یہ الگ ملتی ہے, مستدار ملتی ہے. ہم ایک دفعہ محبوب بن جائیں پھر ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی, اللہ معاف فرمائیں گے, معاف اس طرح بئی طور فرمائیں گے کہ ہمیں توبہ کی توفیق دیں گے, ندامت کی اللہ توفیق دیں گے. لہذا کہ جس شخص کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہو کہ اس سے وہ جتنی دفعہ اس سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہوں, نافرمانی ہو جاتی ہو, اتنی ہی مرتبہ وہ توبہ اور استغفار میں دیر نہ لگاتا ہو, یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی محبوبیت عطا فرما رکھی ہے. اللہ جس سے ایک دفعہ محبوب محبت فرما لیتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے فرماتے ہیں. اس کی یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا دائم عطا فرما دے. رضا دائم عطا فرما دے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے, خوش رہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا, کیونکہ حضرت حاجی صاحب جو ان کے شیخ تھے وہ تو مکہ مکرمہ میں تھے, تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اصلاحی مکاتبت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے کیا کرتے تھے. اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے, آج کل تو ابھی ای میل کر دیا اور وہاں پہنچ گیا دو سیکنڈ میں, ایسا نہیں تھا. خطوط بھی مہینوں میں پہنچتے تھے, مہینوں میں پہنچ گئے. پہنچ بھی گئے تو غنیمت ہے, تو پہنچ بھی نہیں پاتے تھے بعض وقت. تو اصلاحی مکاتبت اور خط و کتابت ان کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے تھی. تو ایک دفعہ خط میں یوں لکھ دیا کہ حضرت دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ رضا دائم عطا فرما دیں. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا, جواب میں فرمایا کہ میاں اشرف علی, یہ تم نے کیا لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائم عطا فرما دیں, اس کی دعا. فرمایا اللہ تعالیٰ تو راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے, اسی سے راضی ہوتے ہیں. بس ایک دفعہ ہو گئے راضی, بس وہ راضی رہیں گے. وہ اللہ کو ناراض کرے گا, اللہ فوراً توفیق دیں گے اس کو توبہ کی. اس طرح اللہ راضی رہتے ہیں اپنے جن بندوں سے اللہ راضی ہو جائے ان سے, اس طرح راضی رہتے ہیں کہ گناہ تو ہوں گے اس سے, انسان ہے بھائی, انسان ہے, نبی تھوڑی ہے یا فرشتہ تھوڑی ہے, گناہ تو ہوں گے اس سے, لیکن چونکہ اللہ اس سے راضی ہو چکے تو اس کو فوراً توبہ کی توفیق دیں گے, تو اللہ کی رضا برقرار رہے. یہی معاملہ بیویوں کا ہے کہ ان کی غلطیوں کو جتنا ہمیں اللہ سے بھگتوانا ہے قیامت کے دن, اپنی غلطیاں معاف کروانی ہیں, اتنی ہم یہاں پہ معاف کرتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری معاف فرما دیں گے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کی بیوی نے کھانا دیا تو اس میں نمک تیز ہو گیا. اس نے جو لقمہ منہ میں رکھا تو کڑوا نمک تیز ہو گیا تھا. اس نمک تیز ہونے پر بھی ایک آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, ابھی ذرا یاد رکھنا بھائی, دوسرا واقعہ یاد آ گیا تو آپ پہلے واقعہ وہ والا سن لیجیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, تو وہ گھر جا کے بڑی تعریف کرتا تھا اپنی بیوی سے کہ حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. یہ بیویاں بڑی چالاک ہوتی ہیں بات. تو اس نے کہا حضرت مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, شفقت تھی حضرت. تو اس کی بیوی نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں کہ کتنے بڑے اللہ والے. ایک دن اس نے, اچھا حضرت کی عادت یہ تھی کہ جو لوگ کھانا لاتے تھے, بہت سے لوگ کھانا لاتے تھے, تو حضرت اس میں سے ایک ایک لقمہ چکھ کے اور آگے رکھ دیتے تھے, بھائی کھا لو اس کو, یہ کھا لو. تو ایک دن اس کی بیوی نے اس کو کھانا دیا, اس میں جان بوجھ کے نمک انتہائی تیز کر دیا, یہ جاننے کے لیے کہ دیکھتی ہوں کتنے بڑے اللہ والے, اب کیا کرتے ہیں. وہ کڑوا کھانا انتہائی, یعنی اس میں زیادہ نمک, ضرورت سے زیادہ نمک ملا ہوا. اب وہ لے کے گیا حضرت بڑے شوق سے کہ آج تو میری بیوی نے مجھے بنا کے دیا, حضرت یہ میری بیوی نے بنایا آپ کے لیے کھانا. اچھا بھائی, تو حضرت نے وہ چکھا, ظاہر ہے وہ تو کڑوا ہو رہا تھا نمک کی زیادتی کی وجہ سے, تو حضرت نے سارے ہی کھا لیا. وہ بڑا خوش ہوا. اور عادت یہ تھی کہ ایک آدھ لقمہ کھا کے, ایک دو لقمے کھا کے آگے دوسروں کو دے دیتے تھے, لو بھائی کھاؤ. اس دن سارے ہی کھا لیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑا خوش ہوا, اس کو کیا پتا کہ معاملہ کیا ہے. اس نے جا کے بتایا اپنی اہلیہ کو کہ تو نے یہ آج کھانا کیا بنا کے دیا تھا, حضرت کی تو عادت ہی نہیں ہے کہ کسی کا کھانا پورا کھا لیں, تو ایک دو لقمے کھاتے ہیں اور پھر دوسروں کو دے دیتے ہیں بھائی تم کھاؤ, تو تیرا تو ہاتھ کا بنا ہوا سارے ہی کھا لیں. تو اس نے کہا ہاں اب میں مانتی ہوں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو بھائی یہ چیز ہوتی ہے کہ اب اگر حضرت فرماتے یہ کیسا تو کھانا لایا ہے, اس میں تو یہ تو کڑوا ہو رہا ہے, وہ جا کے اپنی بیوی سے لڑتا, ایک گھر میں لڑائی ہوتی, حضرت کی نظر اس پر تھی, سارا کھانا خود کھا لیا, میاں بیوی کو لڑائی سے بچایا کہ ان میں اتفاق, ان میں وہ ناچاقی نہ ہو. तो वो एक आदमी को उसकी बीवी ने खाना जो दिया उसमें नमक ज्यादा था, उसने जो लुकमा मुंह में रखा तो नमक, गुस्सा बहुत आया उसको, मगर उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी अगर किसी के निकाह में होती और वो इसी तरह नमक तेज करती तो मैं अपने दामाद से क्या तवक्को करता, यही कि माफ कर दे मेरी बेटी को कुछ ना कहे, तो मैं भी, उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मामला कर लिया कि ये भी तो अल्लाह की बंदी है बस मैं, और किसी की बेटी है और अल्लाह की बंदी है तो बस मैं इसको माफ करता हूं। उसने दिल ही दिल में मामला कर लिया अल्लाह ताला से और खाना खा गया, कुछ भी नहीं कहा बीवी से। अच्छा ये भी बड़ी कंजूसी की बात है, बीवियों से खाना सारा डकार लेते हैं हम, खूब खाना और कोरमा बिरयानी कोफ्ते शामी कबाब कस्टर्ड जो भी बीवियां बनाती हैं, रोहनी रोटी वगैरह वगैरह, एक फूटे मुंह से हमारे जबान से ये नहीं निकलता कि खाना बड़े मजे का है, खाना बहुत मजे, खुदा की कसम अगर हम इतना भी कह देना तो घर में इत्तेफाक पैदा हो जाए, मगर हमसे ये नहीं होता, न जाने दिल पे क्या पत्थर आ जाता है, चट्टान आ जाती है हमारे दिल पे कि हमसे ये, हमारी जबान से ये लफ्ज नहीं निकलता। हमने तो गोया सीखा ही नहीं कि ये इत्तेफाक और इत्तेहाद मोहब्बत क्या चीज होती है। अगर जरा सी तारीफ आदमी कर दे तो क्या खर्चा हुआ इसमें कि भाई खाना बहुत मजे का है, बड़ा मजा आया, इसमें क्या खर्चा हुआ, लेकिन इसके नतीज बहुत अच्छे बरामद हुए, आइंदा और मजे का खाना मिलेगा और अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे और इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, उसको एहसास होगा कि मेरे शौहर बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। तो खैर इस शख्स ने मामला कर लिया अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं माफ करता हूं, अगरचे नमक बहुत तेज है लेकिन मैं, और गुस्सा भी मुझे आया लेकिन मैं माफ करता हूं, गुस्से को भी पीता हूं। उसको इंतकाल के बाद, उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद किसी शख्स ने ख्वाब में देखा, उसके दोस्त वगैरह ने अहबाब में से किसी ने, और पूछा कि क्या मामला हुआ अल्लाह ताला के यहां तुम्हारे साथ। उसने कहा भाई मामला तो बहुत खतरनाक था, आमाल वगैरह कुछ नहीं थे, मगर अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि तुझे याद है फुला रात में तूने हमारा अपनी बीवी के ऊपर जो तुझे गुस्सा आया था नमक तेज करने पर, तूने बर्दाश्त कर लिया था और हमारे साथ दिल ही दिल में मामला कर लिया था कि अल्लाह मैं इसको माफ करता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर मेरी बेटी होती तो मैं यही तवक्को करता अपने दामाद से कि मुझे माफ कर, मेरी बेटी को माफ कर दे, ना मारे ना पीटे ना ताना दे कुछ ना कहे, तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा इसको, इस पर हम तेरी मगफिरत फरमाते हैं, अल्लाह की इस मामले पर मगफिरत हो गई, अल्लाह के यहां से इस मामले पर मगफिरत हो गई। बस भाई इस वाकये के रावी हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत के मवाइज में ये वाकया मौजूद है। बीवियों की तरफ से खिलाफ है मिजाज के खिलाफ कोई चीज पेश आने और उसको बर्दाश्त करने पर अल्लाह मगफिरत फरमाते, सौदा सस्ता है ये मां। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत पाकबाज सहाबियात में हैं और इनकी नेकी और इनकी शराफत और इनकी पाकदामनी और इनकी इफ्फत का चर्चा उस वक्त से था जब, यानी जमाने शिर्क में, जब से ये मशहूर थी। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इनको पैगाम भेजा निकाह का, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। इन्होंने जवाब भेजा कि अबू तलहा तुम ऐसे आदमी नहीं हो कि तुम्हारे रिश्ते का इनकार किया जाए, लेकिन देखो तुम ये जिस बुत की तुम इबादत करते हो, तुम्हें नहीं पता कि उस इस बुत को फुला कारीगर ने फुला बढ़ई ने बनाया है और तुम इसकी इबादत कर रहे हो, تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک آدمی کے بنائے ہوئے ایک چیز کی تم عبادت میں لگے ہو، اس کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنا مہر بھی معاف کر دوں گی، مجھے انکار نہیں ہے تم سے شادی کرنے پر، نکاح کرنے پر. اس پر ابو طلحہ کا جواب آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جواب لکھا لیکن تم ایسی عورت نہیں ہو کہ بغیر مہر کے میں تم سے نکاح کروں. تو اس پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھجوایا کہ نہیں، مجھے کسی مہر کی ضرورت نہیں، مجھے صرف تمہارا ایمان چاہیے، تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایسے آدمی نہیں ہو جس کی شادی سے انکار کیا جائے، لہذا بس یہ جواب پہنچا ہے ان کے دل میں ایمان آ گیا، دل میں ایمان گھر کر گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے دور سے ہی فرمایا، جو قریب صحابہ حاضر تھے ان سے فرمایا، دیکھو ابو طلحہ اس وقت تمہارے پاس اس حالت میں آ رہے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ اسلام کا نور چمک رہا ہے، لہذا وہ حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی. انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، شادی کے بعد اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا. اللہ کی شان یہ، وہ بیٹا بیمار ہو گیا، ان کو اپنے کام پہ جانا تھا، اس کو وہ سلا کر وہ چلے گئے. اس دوران شام کو ان کے واپس آنے سے پہلے پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کوٹھڑی میں جہاں وہ تھا وہ بند کیا ہوا تھا، اس کو بند کر دیا، لٹا کر اچھی طرح بند کر دیا، اور پھر وہ شام کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اپنے کام سے، مشغولیت سے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہونے دیا گھر کے ماحول میں، ایس کوئی فرق ہی نہیں آنے دیا. جیسے معمول کے مطابق بناؤ سنگھار کر کے ان کا استقبال کرتی تھی، ویسے استقبال کیا. حضرت ابو طلحہ اس دن روزے سے تھے، ان کے لیے افطاری بنائی، یعنی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آنے دیا. یہ گھر کے ماحول سے کچھ پتہ چل رہا ہو کہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے. وہ تہجد کے وقت رات بھی ہنسی کھیل میں گزری، خوب اچھی طرح گزری. تہجد کے وقت ہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، جیسے ہی وہ اپنے کام سے واپس آئے اپنی مشغولیت سے، وہ اندر کوٹھڑی میں جانے لگے کہ میں بیٹے کو دیکھوں. انہوں نے فرمایا حضرت ام سلیم نے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب بہتر حالت میں ہے. وہ مطمئن ہو گئے کہ اچھا میرا بیٹا اب صحیح ہو گیا ہوگا، آرام کر رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ تاثر قائم ہوا. انہوں نے کہا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہتر حالت ہے. بہتر ہی حالت تو ہے، اللہ کے پاس پہنچ گیا اس دنیا سے آزاد ہو کر. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا ایک طرح سے. تو رات بھی ہنسی کھیل میں گزری، اور پھر وہ تہجد کے وقت انہوں نے حضرت ام سلیم نے باتیں ہو رہی تھی ان کی آپس میں، تو حضرت ام سلیم نے باتوں میں یہ کہا کہ فلاں قبیلے والوں نے فلاں دوسرے قبیلے کے پاس اپنی ایک چیز رکھوائی تھی، ایک چیز رکھوائی، امانت رکھوائی. انہوں نے جب امانت واپس لینا چاہی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے. تو یہ ان کا کہنا ٹھیک ہے؟ تو ابو طلحہ نے فرمایا نہیں، بالکل غلط ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ان کی چیز ہے، وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو واپس دے دینا چاہیے. اب عرض کیا، جب موقع دیکھ کر اب بتایا کہ ہم تم کو جو اللہ نے ہمیں اور تم کو جو بیٹا دیا تھا اللہ نے واپس لے لیا. وہ بڑے گھبرائے کہ یہ کیا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. اور جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی، یہ دیکھا ام سلیم نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے بتایا ہی نہیں، اور میں آیا ہوں کام سے واپس آ رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، انہوں نے کہہ دیا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت بہت اچھی حالت میں ہے، بہتر حالت میں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بارک اللہ لکما فی لیلتکما یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ تمہاری گزشتہ رات میں اللہ برکت عطا فرمائے، صبر کرو. उनको गलत नहीं फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि हाँ उम्मे सुलैम ने गलती की ना, हजरत अबू तलहा से फरमाया तुम सफर तुम कुछ ना कहो उनको। तो ऐसी पाकबाज बीवियां थी, शौहर को ऐसा वो शौहर थका हुआ आया है उसको एहसास भी नहीं होने दिया, घर के माहौल से पता ही नहीं चलता था कि यहां एक मैयत हो चुकी है। इफ्तारी बनाई, रात को हंसी खेल में बातें करते हुए गुजरी और सो आराम में गुजरी और फिर तहज्जुद में उठ भी गए और तहज्जुद में बातें हो रही हैं तो उसको भी बात बताई, शौहर ने आराम कर लिया आप ताजा दम हुए तो फिर ये बात बताई, कहीं मेरे शौहर को तकलीफ ना हो, रंज और सदमा अचानक ना पहुंचे। और पहले पहले जमीन बनाई, जमीन हमवार की, मिसाल दी कि फुला कबीले वालों ने ऐसा किया फुला कबीले वालों। तो मेरे दोस्तों ये अगर ये वो घर था जिसकी बुनियाद में तकवा था, जो मैंने अर्ज किया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पिछली दफा अर्ज किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाह पढ़ाते वक्त जो आयात पढ़ते थे उनमें निकाह का जिक्र नहीं था, तकवा का जिक्र है। ये तकवा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों ने बड़ी अजीब बात फरमाई है, फरमाया जिस आदमी में जितना तकवा होता है उसको उतनी ही मोहब्बत होती है अपनी बीवी से। ये बीवी से मोहब्बत और तकवा, फिजिक्स वाले कहते हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहते हैं रास्त मुतनासिब, इसका उर्दू तर्जमा होता है रास्त मुतनासिब, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिलअक्स मुतनासिब। तो तकवा और बीवी से मोहब्बत ये रास्त मुतनासिब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आपको तकवा होगा उतनी आपको बीवी से मोहब्बत होगी। अच्छा आप इसकी हमने हजरत वाला से सुना, वो मैं बताता हूं क्यों बीवी से, क्यों तकवा की वजह से बीवी से क्यों मोहब्बत होगी। भाई तकवा होगा तो निगाहों की हिफाजत होगी, निगाहों की हिफाजत करेगा, जब निगाह की हिफाजत करेगा तो किसी को नामहरम को देखेगा ही नहीं, जब नहीं देखेगा तो उसको ले देके अपनी बीवी ही सबसे अच्छी लगेगी। लिहाजा जितना तकवा होता है उतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, जितना तकवा बढ़ता चला जाता है बीवी से मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तकवा का हम एहतमाम करें, सारी कामों के सही होने की बुनियाद जो है ना वो तकवा है, और ये तकवा ऐसे नहीं आता, तकवा इस तरह नहीं आता जो हमने समझ लिया कि किताबें पढ़ लो, मदरसे में दाखिला ले लो, दीन के माहौल में जुड़ जाओ, इससे तकवा नहीं आता। ये जगह तो आमाल की हैं, आमाल का इल्म हो जाएगा आपको, आमाल आ जाएंगे, हर चीज की जगह मुकर्रर की गई है वो वहीं से हासिल होगी। लिहाजा हजरत मिसवर इब्ने मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नलजमु उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु नतअल्लमु मिनहु अल-वरा, हम लोग हजरत उमर के साथ इसलिए चिपक कर रहते थे ताकि हम उनसे तकवा सीखें। तकवा भी नहीं, वरा, वरा तकवा के आला मकाम को कहा जाता है। बस मालूम हुआ किसी एक सच्चे मुत्तकी के साथ चिपकने से तकवा हासिल होता है, ऐसे नहीं आता था। किताबों से तकवा आता तो सबसे बड़ी किताब कुरान करीम है, ये काफी हो जानी चाहिए थी, किसी नबी की कोई जरूरत नहीं थी, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी कोई जरूरत नहीं, जब इसी से तकवा आ सकता है तो क्या काफी थी, क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तरीका यही है, अल्लाह सुन्नतुल्लाह है, इसके बगैर इसको छोड़ के हम सोचे तकवा आ जाए तो सहाबा का काम, सहाबा में तकवा आया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोबत से, और फिर हुजूर के बाद दुनिया से रुखसत होने के बाद छोटे दर्जे के सहाबा बड़े दर्जे के किसी एक सहाबी से चिपक गए। देखें जैसे ये मैंने कौल नकल किया, ये है तो सहाबा में है ये कौल, तो وہ اس طرح سلسلہ در سلسلہ ان کا کام اس طرح بنا، ہمارا کام حضور کے غلاموں سے بنے گا، بس فرق یہ ہے سچے غلاموں سے، غلام بھی سچا ہو، بس اتنا فرق ہے. کیا وقت ہوا بھائی؟ بس تو تقوی اس طرح نہیں آتا جیسے ہم نے سمجھ لیا. لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، تقوی کی کان اہل اللہ کے دل ہیں، اللہ والوں کے دل ہیں، ان سے تقوی آتا ہے. کسی ایک اللہ والے سے قائم کر لیجئے تعلق، کسی سے سیکھیے، وہی سکھائے گا کہ بیوی کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا. انہوں نے پچھلی دفعہ یہ بات یاد آئی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی کی بیوی شرعی پردہ نہ کر رہی ہو، تو میں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ بھائی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مارے پیٹیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا، اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ مجھے یاد دلائیے گا، اللہ ان کو ذرائع خیر کر، میں نے یاد دلا دی. میں نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی اس وقت، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ کافرہ تھی، اہلیہ لوط نبی وہ کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. فرعون کی اہلیہ آسیہ وہ اللہ والی تھی. حضرت لوط علیہ السلام، کیا اللہ کی قدرت ہے، آپ کیا سوچ سکتے ہیں، فرعون کی بیوی وہ اللہ والی تھی. اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وما یوم ابن تعیم، وہ کیا ہے، وہ فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن میں آیا ہے. آیت ذہن میں نہیں آ رہی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ، تو کیا حضرت لوط علیہ السلام پٹائی لگاتے تھے، کیا اپنی بیوی کو تانا دیتے تھے کافر ہونے کا، یا انہوں نے طلاق دی، یا انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھو اپنے ماں باپ کے، اسلام قبول کرو، ایمان لاؤ، اللہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر. ان کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، کفر کے ساتھ برداشت کیا، اس نے سلوک کیا. تو بھائی ہماری بیویاں اگر شرعی پردہ نہیں کر رہی، یا ٹی وی وغیرہ کی عادت ہے ان کو، تو بھائی یہ کفر سے تو کم ہے. نبیوں نے تو کفر، نبی ہو کر کفر کو برداشت کیا اپنی بیوی کے، اور ہم مسلمان ہو کر اپنی بیوی کے گناہ کو برداشت نہیں کر سکتے. اور پیار سے محبت سے سمجھائیں، کوئی اللہ والوں کی کتابیں رکھ دیں وہاں، جہاں پر نظر پڑتی ہو وہاں لے کے رکھ دیں، کبھی نہ کبھی جہاں وہ ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے تو اخبار وہ بھی پڑھ لیں گی، دینی کتابیں بھی، اور ہو سکتا ہے وہ ان کی ہدایت کا وقت ہو. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو پٹائی لگائی جائے. اسی کو منع فرمایا، المرأة كالضلع، عورت تو پسلی ہے، ٹیڑھی پسلی ہے، پسلی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے، ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی تمہارا گھرانہ ہی ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا تمہارا، کیا کر رہے ہو یہ. وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، اگر تم اسی حالت میں فائدہ اٹھانا چاہو تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، درہا لے کے اس میں اس کی ٹیڑھ پن باقی ہے، یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں، مڑی ہوئی ہیں، ٹیڑھ پن باقی ہے، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ پورا ایک پنجرا ہے، ہم لیے پھر رہے ہیں اس کو پسلیوں کا، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیوں، یہ مڑی ہوئی کیوں ہے، سیدھی کیوں نہیں ہے یہ ہڈی، جیسے اور سیدھی ہڈیاں ہیں ویسے یہ کیوں نہیں ہے. تو بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس طرح افراد و تفرید کا شکار نہ ہو. بیویاں اگر گناہ میں ملوث ہیں، شرعی پردہ نہیں کرتی، ٹی وی کی عادت ہے، گانے سننے کی عادت ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ہے، ہرگز ان کو مارنا پٹائی لگانا تانے دینا جائز بھی نہیں ہے. آپ ان کو دین کی بات محبت سے سکھائیے، محبت دیجیے. تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا کفر برداشت کیا ہے بھائی، تو ہم گناہ تو چھوٹی چیز ہے کفر کے مقابلے میں، تو ہمیں تو برداشت کرنا چاہیے، بدرجہ اولا برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.